الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نساء کے گزشتہ 5-6 جمعات سے اس بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی کہ امت کے اندر دین و مذہب، قرآن اور اللہ اور رسول ایک ہونے کے باوجود مسائل اور عقائد کا اختلاف کیوں ہے. اسی سلسلے سے متعلق گزشتہ عرض کیا گیا تھا کہ آج ایک اہم سوال جو لوگوں کی بات چیت میں گردش کرتا ہے، ذہنوں میں آتا ہے، اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اور امید ہے اب تک کی باتیں اور آج کی باتیں انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوں گی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوگا، پھر دوسرے عنوانات پہ انشاءاللہ بات ہوگی. جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق کس مکتب فکر سے ہے، تو اپنے تعارف میں، مذہبی اور دینی تعارف میں، لوگ کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں، حنفی ہوں، دیوبندی ہوں، مسلمان ہوں. یہ تعارف دینا، اپنا مذہبی تعارف کروانے میں اس انداز سے تعارف کرنا، کیا یہ فرقہ واریت کو، مذہبی فرقہ واریت کو فروغ دینا نہیں ہے؟ یہ سوال لوگ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا مطلب کیا ہے. میں سنی ہوں، اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے. میں حنفی ہوں، مطلب مسائل کے اندر جو مکاتب فکر شافعی حنبلی پائے جاتے ہیں، ان چاروں میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے دین کی جو تشریحات کی ہیں، ان تشریحات پر مجھے اعتماد ہے یا میں اس کو فالو کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے حنفی. دیوبندی، اہل سنت والجماعت کا، والجماعت جو امت کا طبقہ تھا، جو حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی مکاتب فکر سے جڑ کے چلتا تھا، آگے چل کے وہ 13ویں صدی کے اندر کچھ بدعتوں میں مبتلا ہو گیا. اس نے بدعتیں شروع کر دیں مذہب کے نام پہ. ظاہر سی بات ہے، جو دین کا کام نہیں تھا، اپنے دنیاوی فائدے کے خاطر انہوں نے اس کو دین کا نام دے دیا. دین میں اضافہ تو کر نہیں سکتے. تو وہاں سے اہل سنت ہی اور حنفی مکتب فکر ہی کے دو پھر گروپ ہو گئے. جس نے بدعتوں کو ایجاد کیا تھا، پیدا کیا تھا، دین میں نئی باتیں پیدا کی تھی، وہ بریلوی مکتب فکر کا نام پایا، اور جو پرانے طریقے کو تھامے ہوئے تھے وہ دیوبندی کہلائے. انہوں نے نئے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، نئی باتوں کا ساتھ نہیں دیا، کہا کہ عقائد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، دین میں کوئی اضافے کو ہم گوارا نہیں کریں گے. تو پھر وہ لوگ جو پرانے سے جڑے ہوئے تھے، وہ زیادہ تر علماء دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے تھے، دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے لوگ دیوبندی کہلاتے ہیں. تو پھر وہاں سے یہ ترتیب قائم ہوئی، دیوبندی. مطلب نئی نئی باتیں جو دین میں پیدا کی گئی ہیں، ہم اس کے سپورٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، دیوبندی ہونے کا مطلب. اور مسلمان تو پھر کفر کی ضد میں ہے، کافر کی ضد، اگر اپوزٹ ہے اس کے اگینسٹ ہے کہ بھائی میں کافر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. تو سنی، حنفی، دیوبندی، مسلمان کا مطلب یہ ہوا کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور میں امام ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث کی جو تشریحات کی ہیں، احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کے آثار کی روشنی میں، اور اللہ نے ان کو جو فراست بخشی تھی اور جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا تھا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں جو تشریحات کی ہیں، ان کی تشریحات کا میں اعتبار کرنے والا ہوں، ان پر ٹرسٹ کرنے والا ہوں اور اس کو فالو کرنے والا ہوں. اور بعد میں جو بدعتیں ایجاد ہوتی رہی ہیں، بالخصوص 13ویں صدی کے اندر ہوئی ہیں، ان سے ہم بیزار ہیں. اور کفر ہمارا مسلک و مذہب نہیں، دین نہیں ہے، اسلام ہمارا مذہب و مسلک ہے. یہ ان کلمات کا مطلب ہے. ان کلمات کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بھی پوچھے تو ہم صرف اتنا کہیں مسلمان ہیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے حنفی ہیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے سنی ہیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے دیوبندی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہاں سے سوال اٹھتا ہے. اگر آپ ایسا بولیں گے کسی کے تعارف میں، تو پھر جواب یعنی فرقہ واریت والا ہوگا اگر آپ اس طرح تفصیل سے دیں گے تو. بات وہ نہیں ہے, بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. کوئی غیر مسلم جب کسی سے مسئلہ پوچھے گا آپ کا مذہب کیا ہے, تو آپ کبھی بھی اس کو نہیں بولو گے میں حنفی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں سنی ہوں. کوئی بھی غیر مسلم اگر آپ سے تعارف پوچھے گا تو آپ کیا ہو, آپ کا دین کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, تو آپ بولو گے کہ میں مسلمان ہوں. تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ جو جواب دیا جاتا ہے یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اس قسم کی تفصیلات اور تعارف پوچھتے ہیں کہ ان تفصیلات میں آپ کس مسلک کے حامی ہیں, کس کو سپورٹ کرتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں. یہ بالکل بہت سمپل بات ہے, لیکن اس کو علماء سے, دین سے, دین پسندوں اور دینداروں سے بدگمان کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا. بات بہت سمپل کیسے ہے, ایسے ہے کہ اگر ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک کے آدمی سے, ایک کنٹری کا آدمی دوسرے کنٹری کے آدمی سے پوچھے آپ کہاں رہتے ہو, تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہوگا نا دنیا میں. یہ تو کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں, حالانکہ سب دنیا میں ہی ہیں. تعارف کے لیے کنٹری بتانا پڑے گا. انڈیا والا پوچھے گا تو ہم بولیں گے ہم امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ والا پوچھے گا انڈیا والے کو تو وہ بولے گا انڈیا میں رہتا ہوں. مثال کے طور پہ جو جس ملک میں رہتا ہے اس کا نام لے گا. الگ الگ کنٹریز کے لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو نام کنٹری کا آئے گا. لیکن اگر ایک ہی ملک کا آدمی پوچھے گا, امریکہ والا امریکہ والے سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہو, تو پھر آپ جواب دو گے یا تو سٹی کا یا اسٹیٹ کا. آپ بولو گے الینوائے میں رہتا ہوں یا بولو گے شکاگو میں رہتا ہوں. الینوائے والا پوچھتا ہے الینوائے والے سے کہ آپ کہاں رہتے ہو, تو پھر پکا پکا آپ ڈیفینیٹلی اس کو شہر کا بتاتے ہو کہ ہاں میں سٹی میں شکاگو میں رہتا ہوں, اور وہ بولے گا میں فلاں جگہ رہتا ہوں, اس کو کی میں بول فلاں فلاں جگہ رہتا ہوں. اگر ایک ہی شہر کا شکاگو والا اگر پوچھتا ہے شکاگو والے سے تم کہاں رہتے ہو, تو پھر وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں فلاں اسٹریٹ پہ رہتا ہوں, فلاں اسٹریٹ پہ رہتا ہوں, میں دیوان ویسٹرن پہ رہتا ہوں, میں ویسٹرن ٹو ہی کے پاس رہتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے تعارف دے گا. تو کیا اس طرح تعارف کرنے کو دنیاوی فیلڈ کے اندر یا اس تعارفی سسٹم کے اندر پھر قواریت کا کسی نے نام دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. تو دینی تعارف کے اندر بھی جب پوچھا جاتا ہے, کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے تو ہم یہی بتاتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اس کو تھوڑا ہی بتاتے ہیں ہم سنی حنفی دیوبندی مسلمان ہیں. لیکن جب کوئی شیعہ یا کوئی سنی یہ پوچھنے کے لیے کہ سامنے والا شیعہ تو نہیں ہے, وہ پوچھتا ہے تمہارا مسلک کیا ہے, تو پھر ہم بتاتے ہیں ہم سنی ہیں. ایسے ہی کوئی پوچھتا ہے مکاتب فکر میں سے تم کس مکتب فکر کو فالو کرتے ہو, تو ہم بتاتے ہیں حنفی ہے. ایسے ہی پھر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ جو بدعتوں کے حوالے سے تم سپورٹر ہو ان کے یا نہیں ہو, تو ہم بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم دیوبندی ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ تعارفی تفصیلات ایک بہت ہی سمپل چیز ہے, اس کو فرقہ واریت کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے نادانی کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کے غلط استعمال کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے کیا ہے تو اس کا الزام سب کو تھوپ دیا گیا, سب کے سر تھوپ دیا گیا. اور یہ چیز کئی دنیا ہماری فیلڈ کے اندر زندگی کی پایا جاتا ہے. اور جب ہم رشتے کرتے ہیں تو رشتے کرنے کے لیے ہم بچی کا رشتہ ہو یا بچے کا رشتہ ہو, لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو, ہم پوچھتے ہیں کہ کس خاندان سے تعلق ہے بھائی, کس ذات سے تعلق ہے بھائی. مثال کے طور پہ شیخ ہیں آپ, سید ہیں آپ, آپ پٹھان ہیں آپ, کون ہیں آپ, فلاں فلاں جو بھی ہیں پوچھتے ہیں ہم. تو کیا وہ تعارفات, وہ تفصیلات, وہ ڈیٹیلز, وہ تفصیلات کیا ہمارے لیے اس کے ذریعہ بنتی ہیں کہ ہم اس کو فرقہ واریت کا نام دیں؟ نہیں, اصالتاً وہ تعارف کا ذریعہ ہے, آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کا ذریعہ ہے. تو ہر فیلڈ میں جہاں اس قسم کی تفصیلات پائی جاتی ہیں اور ان کو بیان کیا جاتا ہے, اگر تعارف کے مقصد سے بیان کیا جائے تو وہ سب سے پہلی بات تعارف کے مقصد سے, انٹروڈکشن کے مقصد سے اس کو ذکر کیا جائے, تو ایسی صورت میں وہ فرقہ واریت میں نہیں آتا ہو, امت میں پھوٹ ڈالنے میں نہیں آتا ہو. ہاں, ہر فیلڈ میں اس تعارفی تفصیلات کو بے شک بنا لیا جاتا ہے فرقہ واریت کا ذریعہ. اب قومیں پائی جاتی ہیں, مختلف قومیں پائی جاتی ہیں, ایک قوم شیخ کی ہے مثال کے طور پہ, سید سادات کی قوم ہے, پٹھانوں کی قوم ہے. تو اب یہ جو اقوام دنیا بھر میں پائے جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, لوگ اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں اپنے فخر جتانے کا کہ ہم فلاں سے تعلق رکھتے ہیں. تو شریعت نے یہاں لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ جب تک یہ تعارف کے مقصد سے استعمال ہوگا ٹھیک ہے, اور جب یہ تعارف سے آگے بڑھ کر فخر کا ذریعہ بن جائے گا تو پھر یہاں سے تمہاری غلطی شروع ہوئی. دین کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا, دین کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر کوئی تعارف کے مقصد سے اپنے ان کلمات کو سنی حنفی دیوبندی مسلمان کا لفظ استعمال کرے گا تو تعارف کی جگہ میں یہ غلط نہیں ہوگا, اس کو فرقہ واریت کا نام نہیں دیں گے اور اس کو امت میں پھوٹ ڈالنا نہیں سمجھا جائے گا. لیکن اگر کوئی جہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ یہ شوشے چھوڑ کے باتیں پھیلاتا ہے تو پھر بولیں گے بھائی جہاں ضرورت نہیں تھی تم اس کا استعمال کر رہے ہو, مطلب ہے کہ غلطی کچھ اور ذہن میں کچھ اور بات چل رہی ہے جس کو تم کچھ کسی طریقے سے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بولا جائے گا۔ اب لوگ ایک سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی تعارف کی حد تک یہ چیزیں ہیں اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ہیں اس لیے فخر کا ذریعہ اور یا پھر تفرقے کا ذریعہ یا امت میں پھوٹ ڈالنے کا ذریعہ یا مزید اختلافات پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، تو کیا ہم یہ تعلیم نہ دیں کہ بھائی یہ بولنا ہی چھوڑ دو؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنا قوم بولنا چھوڑ دے، جیسا کوئی اپنا سٹی اسٹیٹ اور اپنے گھر کا ایڈریس بولنا چھوڑ دے، جیسے وہ نہیں چھوڑ سکتے یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر کس کو ذمہ دار سمجھا جائے گا؟ اس صورت میں ذمہ دار سمجھا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے نئے نئے مکتب فکر بنائے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو پہلے سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو الزام نہیں دیا جائے گا۔ مان لیجئے سنی کی جہاں تک بات ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ اہل سنت کا تعلق، سنی کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، حضور والی صحابہ والی جماعت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اگینسٹ آ گیا شیعہ، ان کا وجود تو بعد میں ہے نا، تو اب یہ شیعہ سنی اختلافات میں الزام کس کو دیں گے، اہل سنت کو یا اہل تشیع کو؟ اہل جو بعد میں اپنی الگ اینٹ کی مسجد بنائے ڈیڑھ انچ کی، ان کو بولا جائے گا، پہلے والوں کو نہیں بولا جائے گا، ورنہ پھر حق و باطل کا امتیاز دنیا سے مٹ جائے گا، دنیا سے حق و باطل کا امتیاز مٹ جائے گا۔ صرف اختلاف کرنے کی بنیاد پہ، اختلاف کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر اسلام اور کفر کا بھی امتیاز باقی نہیں رہ سکتا۔ کل کے دن کافر یہ بول سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب محمد آئے تو پھر کفر تھا اور اسلام بعد میں آیا ہے، لہذا اسلام کو بھی نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں ہر میں کفر ہونا چاہیے، وہاں پہ وہ استدلال یہ کر سکتا ہے۔ لیکن تھوڑا اور اوپر اس کو پیچھے لے جائیں گے، کان الناس امتا واحدہ، دنیا جب سے شروع ہوئی تھی اس وقت سے دنیا میں کون سا مذہب تھا؟ اس وقت دنیا میں اسلام تھا۔ کان الناس، قرآن شریف میں آتا ہے، کئی جگہ آتا ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا، اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے ان کے اگلے 10 قرن تک روایتوں میں آتا ہے، 10 قرن تک ایک ہی مذہب پہ، ایک ہی نظریے، عقیدے اور عمل پہ لوگ تھے۔ جب علم آ گیا، سب لوگ ایک اس پہ تھے، طبیعت مزاج سب کے مختلف ہے، تو غرضیں بدلنے لگی، کسی کی آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کسی کی ترجیحات دنیا سے ہٹ کے آخرت سے ہٹ کے دنیا کی طرف آ گئی۔ اب آخرت کی فکر دنیا کی فکر سے ہٹانے والی، جو بندہ دنیا کو ترجیح دینے والا ہے وہ آخرت سے ہٹ جائے گا، اور یہ کوشش کرے گا کہ اس کو آخرت سے روکنے والی جو چیز ہے وہ دوسروں کو بھی اس سے روکے۔ پھر یہاں سے اختلافات شروع ہوں گے، مزاجوں کا اختلاف ہوگا، غرضوں کا اختلاف ہوگا، اور غرضوں کی بنیاد پہ پھر مذہب کا، نظریہ اور عمل کا اختلاف ہوگا۔ تو ساروں کا دین تو ایک تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں، میری حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے یہ بات کہ میں ابھی بھی چاہوں تو زبردستی سب کو ایک کر سکتا ہوں، قرآن شریف میں یہ بات آتی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكْ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے تو سارے اہل زمین صاحب ایمان ہو سکتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام اگر ہوگا تو یہ ہوگا میری زبردستی والے آرڈر سے، میں جبرن کسی کو مسلمان بناؤں، صاحب ایمان بناؤں، یہ والی بات ہوگی۔ دنیا کو میں نے آزمائش کے مقصد سے بنایا ہے، تو یہاں پہ ہر ایک آدمی جو بھی دین و مذہب چوز کرے گا اپنے اختیار سے کرے گا، تو اب یہاں پہ اگر میں زبردستی تھوپ دوں تو سب کو میں آج کا آج ابھی کا ابھی مسلمان بنا سکتا ہوں، یہ قرآن شریف میں آیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ یہ حضور کو بڑی کڑن تھی کہ میں اتنا سمجھاتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہوتے، میں اتنا سمجھاتا ہوں، قرآن اتنا سناتا ہوں، ہر سوال کا ان کو جواب دیتا ہوں، جو ڈاؤٹ ہے کلیئر کرتا ہوں، پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو حضور کو کڑن بہت ہوتی تھی، اتنی کڑن ہوتی تھی کہ حضور کی کڑن، صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن کو، اور آپ کے جو فکر تھی، تڑپ تھی، لگن تھی، اس کو اللہ نے قرآن میں کئی الفاظ سے ذکر کیا، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان لے لیں گے، لعلک باخع نفسک فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے ان کے پیچھے پیچھے افسوس کرتے کرتے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، حضور کی جو فکر اور تڑپ تھی امت کو ہدایت پلانے کے لیے، اس کے لیے۔ تو جو حضور کی تڑپ اور فکر اللہ دیکھ رہے ہیں، وہی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہوں تو میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن یہ میرے مصلحت و حکمت کے خلاف ہے، اسی لیے دنیا میں کفر ہے۔ اور ایک سورہ ہود کے اندر آتا ہے، ولا یزالون مختلفین، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کفر کا اور ایمان کا، حق کا اور باطل کا، صحیح اور غلط کا۔ تو پھر کیا یہاں پر غلطی کس کی سمجھی جائے گی؟ ان کی جو اہل حق کا ساتھ دے رہے ہیں، یا ان کی جو نئی نئی بدعتیں، نئے نئے مکتب فکر وجود میں لا کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں؟
لوگ یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, بہت بڑی غلطی, کہ وہ لوگ اختلاف کرنے والے میں سے ہر ایک کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں. اختلاف کرنے والوں میں سے جو اہل باطل ہے ان کو سمجھایا جائے گا کہ تم اپنی ضد چھوڑو, تم باطل چھوڑو. اہل حق کو نہیں بولا جائے گا تم خاموش ہو جاؤ. دینی مسائل کے اندر حق و باطل کا یا صحیح غلط کا ہی ہوتا ہے نا, جو قطعیات ہیں ان کے اندر, جو عقائد ہیں ان کے اندر. مسائل کے اندر تو اس سے پہلے کئی بار بات آئی کہ مسائل کا اختلاف ہے اور رہے گا, اور وہ اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پھوٹ ڈالنا کہا جائے. ہاں, عقائد کا اختلاف بے شک تفرقے والا ہے, لیکن اس کی ذمہ داری ان فرقوں کے بانیوں پہ آئے گی. جیسے عرض کیا گیا کہ سنی کے مقابلے میں شیعہ آئے, تو پہلے سے اہل سنت ہے, تو اب شیعہ جنہوں نے شیعہ فرقے کو وجود دیا ان کو الزام دیا جائے گا کہ بھائی تم یہ شیعہ چھوڑو اور اہل سنت کی طرف آؤ. حنفی ہے مثال کے طور پہ, تو حنفی والا جو اختلاف ہے یا جو تعارف ہے اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے, اس کا تعلق مسئلے سے ہے, احکام سے ہے, تو وہ میٹر نہیں کرتا, وہ صرف تعارف کا ذریعہ ہے, اس میں کوئی اختلافات نہیں ہے. الا ہے کہ کوئی حنفی ہونے کو بہت بڑی فضیلت سمجھے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے لگ جائے کہ تم بھی حنفی بن جاؤ وغیرہ, پھر وہ غلط ہوگا. لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کرتے ہیں ایسا. تو وہ حنفی ہونے والا جو تعارف ہے وہ تعارف کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں تو دیوبندی مکتب فکر یہ بدعات کے مقابل میں ہے. اب اگر حنفی حضرات کو بولیں گے کہ بدعتوں کا رد کرنا چھوڑ دو, کتنی بری بات ہو گئی. حنفی حضرات, دیوبندی حضرات کو یہ بولیں کہ بھائی بریلویت کا یا بدعات کا رد کرنا چھوڑ دو, ان کے خلاف نہ بولا کرو, تو بدعت کے خلاف کیسے نہیں بولیں گے؟ جیسے مسلمان کو کیسے نہیں بولیں گے کہ کفر کے خلاف نہ بولو. کفار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ تم اپنا مذہب بیان کرو, تم ہماری برائی کیوں کرتے ہو. عام طور سے آ کے وہ حضرت ابو طالب کو شکایت کرتے تھے کہ یہ ہمارے آبا اجداد کو, ہمارے بتوں کو, ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں, تمہارے بھتیجے محمد, ان کو بولیں کہ یہ چھوڑ دیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں بولیں گے تو پھر واضح کیسا ہوگا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. تو اگر بدعتوں کا رد نہیں کریں گے تو پھر بدعت کا غلط ہونا اور اس چیز کا بدعت ہونا پتہ کیسے چلے گا؟ اسی لیے بیان کیا جائے گا. پھر وہاں پر کس کو روکیں گے؟ ان کو روکیں گے جو ان بدعتوں کو ایجاد کر رہے ہیں. تو عقائد والے, عقائد کے اندر جو فرقے بنتے ہیں عقیدے کی وجہ سے, عقیدے مختلف ہونے کی وجہ سے فرقہ بنتا ہے, وہاں پر فرقہ بنانے کی ذمہ داری, پھوٹ ڈالنے کی ذمہ داری ان فرقوں کے بنانے والے پر آتی ہے. آپ اس تناظر میں, اس اصول کی روشنی میں اگر آپ پڑھیں گے یا سوچیں گے اور غور کریں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ اہل سنت والجماعت اور حنفی کو چھوڑ دیں, دیوبندی, مسلمان یا مکتب فکر کے افراد جو پائے جاتے ہیں, اگر وہ اعتدال کے ساتھ ہیں تو واقعی ان کا تعلق اصل اسلام, اصل قرآن, اصل حدیث سے جڑا ہوا ہے, اور ان کی کوئی چیز دائرہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں. آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. خلاصے کے طور پر گزشتہ جمعات کے اور آج کے جمعات کے یہ ہے کہ دین کے اندر جو باتیں اختلافی پائی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک ظنی ہے اور جس کا تعلق مسائل سے ہے, نماز کیسے پڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, نماز میں ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا, آمین زور سے بولنا نہیں بولنا, بسم اللہ زور سے پڑھنا نہیں پڑھنا وغیرہ, اس قسم کی چیزیں ہیں, وتر ایک رکعت پڑھنا, تین رکعت پڑھنا وغیرہ وغیرہ, یہ مسائل ہیں. بعض مسائل بھی, جیسا کہ ایک بات اصولی طور پہ عرض کی گئی کہ مسائل کا اختلاف عام طور سے اہمیت کے قابل اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے امت, اس اختلاف کو امت میں پھوٹ کا ذریعہ بولا جائے. لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے, بعض چیزیں مسائل کی لائن سے تعلق رکھتی ہیں لیکن وہ بھی امت میں پھوٹ کا ذریعہ ہیں. جیسے مہینہ کب سے شروع کیا جائے, اسلامی مہینے کی شروعات کہاں سے ہوگی, کیسے کی جائے گی, اس بارے میں اسلامی تعلیمات بڑے واضح ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مطلع صاف ہو تو چاند دیکھ کے فیصلہ کرو, رؤیت, چاند اپنی آنکھوں سے دیکھو اور مہینے کے شروع ہونے کا اور ختم ہونے کا اعلان اور اطمینان اعتبار کرو. دوسری صورت, اگر تم نے چاند نہیں دیکھا ہے تو جس نے دیکھا ہے اس کی خبر کا اعتبار کرو. پھر اس میں کنڈیشنز ہیں, شرائط ہیں کہ کس سچویشن میں کس قسم کی شہادت قبول کی جائے گی, کسی نہیں کی جائے گی, اور احادیث کی روشنی میں ہی وہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک خود چاند دیکھنا ہے, ایک کسی کے دیکھنے کا اعتبار کرنا ہے, ہم نے بھی نہیں دیکھا, کسی اور نے بھی نہیں دیکھا, کیلنڈر کے حساب سے چلنا ہے, نہیں اس کی اجازت نہیں, تھرڈ آپشن کی اجازت نہیں. تھرڈ آپشن صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, 29 پہ چاند نظر نہیں آیا ہے تو پھر 30 دن مکمل کرو, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ, 30 دن مکمل کرو, اس کے بعد جو اگلا مہینہ ہے اس مہینے کی شروعات کرو. اس کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو عقیدے سے نہیں ہے, مسئلے سے ہے. لیکن اس مسئلے میں امت کو کیلنڈر پر اور حساب پر ڈال دیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے. یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ بعض مسائل کا تعلق بھی گمراہی وغیرہ سے ہو جاتا ہے، وہاں پر اختلاف گمراہی سے تعلق رکھتا ہے. ظاہر ہے اس اختلاف میں بھی جنہوں نے نئی بات ایجاد کی ہے ان کو ہی بولیں گے کہ بھائی وہ ضد چھوڑو. یہ نہیں بولا جائے گا کہ بھائی زمانہ آگے جا رہا ہے، لہٰذا پرانے لوگوں کو بھی آگے زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کے جڑ کے چلنا چاہیے تاکہ امت میں یکسوئی قائم رہے. جو امت میں اتحاد باطل کو لے کے قائم ہوگا وہ کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا. غلط بنیادوں پہ قائم ہوگا جو اتحاد، جو وحدت قائم ہوگی وہ کبھی بھی وحدت نہیں رہ سکتی. آج ان کا دل یہ بولا ہے تو انہوں نے یہ مسئلہ شروع کیا ہے، کل انہی لوگوں کا جو آج متحد ہیں کسی دوسرے مسئلے میں اختلاف ہو جائے گا، حق و باطل کی بنیادوں پہ نہیں، من مانی کی بنیاد پہ، اغراض کی بنیاد پہ، تو پھر اس وقت کیا کیا جائے گا؟ اب ان اختلافوں کو لے کے لوگ رو رہے ہیں، اس وقت ان کے اختلافوں کو لے کے کیا کریں گے؟ تو یہ تو چیز چلے گی. تو اختلاف حق و باطل کی بنیاد پہ اگر کیا جاتا ہے تو پھر حق کا ساتھ دیا جائے گا، حق بولنے والوں کی تائید اور سپورٹ کیا جائے گا، اور روکا جائے گا ان لوگوں کو جو باطل کا ساتھ دے رہے ہیں یا اس کو دنیا میں وجود دے رہے ہیں اور اس بنیاد پہ تفرقے کو اور امت میں پھوٹ ڈالنے کے کام کو انجام دے رہے ہیں. اور یہ مذہبی اختلافات کی بحثیں، اگر کوئی واقعی سچے دل سے، صاف دل سے، صاف ذہن سے سمجھنا چاہتا ہے تو اس کا موقع وہ نہیں ہوتا جو ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے ڈسکس کیا جاتا ہے، دعوتوں کے اندر ملصاب مل گئے تو پکڑ کے مسئلہ پوچھ لیا جاتا ہے، یہ اس کا موقع نہیں ہے. راستے میں چلتے ہوئے ملصاب دکھ گئے تو مسئلہ یاد آ جا رہا، ویسا نہیں، مفتی صاحب دکھ گئے، مولانا صاحب دکھ گئے تو ان سے سوال پوچھ لیا جا رہا. اگر واقعی دین کی قدر ہے، اگر واقعی دین کی غیرت اور مذہب والی غیرت ہے، مذہبی غیرت جس کو بولا جاتا ہے، حمیت جس کو بولا جاتا ہے وہ ہے، تو پھر اس کے لیے ٹائم نکالیں. طبیعت خراب ہوتی ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب مسجد میں دکھ گئے تو ان سے اپنی طبیعت بتا کے ان سے پرسکرپشن نہیں لکھوا لیتا، بلکہ ان کے پاس جاتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کو اپنی طبیعت بتاتا ہوں، وہ جو بتاتے ہیں اس پہ اعتبار کرتا ہوں. ایسے ہی اہل حق علماء کے پاس میں جایا جائے گا اور ان سے اپنا جو بھی کنفیوژن ہے ان کے سامنے رکھا جائے گا، پھر وہ جو بتائیں گے اس پہ ٹرسٹ بھی کیا جائے گا. یہ تینوں جو لیول بتائے جا رہے ہیں، یہ تینوں لیول کی غلطیاں آج پائی جاتی ہیں. ہم کسی سے ملنے چلے گئے تو وہاں پہ لوگ شروع ہو جاتے، ہم بازار میں دکھ گئے انسپیکشنوں کے درمیان لوگوں کو تو کھاتے کھاتے وہ لوگ ان مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو پھر اپنا مسئلہ بتانے کے بجائے ہمیں مسئلہ سکھانے لگ جاتے ہیں، ہم اگر مسئلہ بتائیں تو پھر اس پہ ٹرسٹ کرنے کے بجائے بے اعتباری دکھاتے ہیں. یہ سارے لیولز ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہونا ہے مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تو پھر یہ ساری ترتیب کو بدلنا پڑے گا. وہاں پہ سیکھنے کی نیت سے اور عمل کرنے کی نیت سے، اعتبار کے جذبے کے ساتھ میں، اعتماد کے اور ٹرسٹ کے ساتھ میں اس کو سننا اور سمجھنا پڑے گا، ورنہ پھر دین کا کون حافظ ہے؟ قرآن حدیث آپ خود سے سمجھ لیں گے؟ نہیں سمجھ لیں گے. تو دنیا کے اور قرآن و حدیث ہی کے یا دین کے بہت سارے مسائل میں آپ علماء کو غیر شعوری طور پہ فالو کرتے رہتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک غیر شعوری طور پہ ہزاروں مسئلوں کے اندر علماء کو فالو کرتا رہتا ہے. ہم میں سے کون ہے جس نے اول سے لے کے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کے جو ترتیب ہے، جو کام ہے، جو ایکشنز ہیں نماز کے، اعمال ہیں، تو اعمال نماز میں سے ہر ایک کی دلیل قرآن و حدیث سے دیکھ کے بیٹھا ہے؟ کون ہے اس محفل میں؟ میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ایک ایک ہمارا جو عمل ہے، اس عمل کو ہم کسی کے ٹرسٹ اور کسی کے بھروسے پر ہی کیے جا رہے ہیں آج تک. یعنی ہماری کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60 سال کی عمر ہے اور کسی کی اس سے اوپر ہے، اور وہ سب اعتبار کی بنیاد پہ چل رہا ہے. تو پھر ہم باقی عمر کے اندر اس اعتبار کو ہم اپنے ساتھ کیوں لے کے نہیں چلتے ہیں؟ نہیں چل سکتے ہیں. چل سکتے ہیں، بس شیطان ہے جو ایک دو مسائل میں دو چار باتوں کا علم لے کے علماء کے ساتھ میں اختلاف پہ لگا دیتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ میری بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، علم صحیح عمل مقبول کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.